السلام علیکم. پاکستان میں اس رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی کھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران بدھ سے مناسک کے حج کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا ہے. رواں برس حج کے لیے منتخب ہونے والے محدود افراد مکہ میں قرنطینہ میں وقت گزارنے کے بعد مناسک ادا کر رہے ہیں. عازمین حج نے بدھ کی صبح طواف کعبہ کیا, جس کے بعد وہ مسجد الحرام سے منا روانہ ہو رہے ہیں. انتظامیہ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں. طواف کعبہ کے دوران عازمین زمین پر لگائے گئے نشانات پر چل کر کعبے کا طواف کرتے ہیں. رواں برس کا حج اس لیے بھی مختلف ہے کہ عازمین کو خانہ کعبہ کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. انتظامیہ نے خانہ کعبہ کے گرد حصار بنایا ہے, جس کے باعث لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں. عازمین کو مناسک کے حج کی ادائیگی کے دوران ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ قائم رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. مسجد الحرام میں نشانات بھی لگائے گئے ہیں تاکہ عازمین کے درمیان فاصلہ قائم رہ سکے. عام طور پر ہر سال دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زائد افراد حج کے لیے سعودی عرب آتے ہیں. تاہم اس سال سعودی حکومت نے ملک کے اندر سے سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں پہلے سے موجود غیر ملکیوں میں سے صرف 1,000 افراد کو حج کرنے کی اجازت دی ہے, جن کا انتخاب کئی ہفتے قبل ہی کر لیا گیا تھا. سعودی عرب میں اس وقت کرونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 2,70,000 ہے اور اموات کی تعداد 2,800 ہے. پاکستان میں پارلیمان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے تکمیل دیے گئے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ایکٹ 1948 میں ترمیم کے بلز کی منظوری دے دی ہے. اس بل کے لیے مفاہمت کی کوششیں ناکام رہیں اور قومی اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے دوران اپوزیشن کی تحریک کو مسترد کر دیا گیا اور ترمیمی بل منظور کر لیا گیا. قومی اسمبلی کی قائم کمیٹی برائے داخلہ کے راجہ خرم نواز کہتے ہیں کہ اس بل کے پاس ہونے سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے باہر آنے میں مدد ملے گی. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں گزشتہ چند دنوں میں ہونے والی کاروائیاں اب عالمی سطح پر بھی موضوع بحث بننا شروع ہو گئی ہیں. امریکی ادارہ برائے امن نے پاکستان اور بھارت میں عدم برداشت پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے معاشرے میں رواداری ختم ہوگی, جبکہ پاکستانی ماہرین کے مطابق متنازع قانون سازی سے ملک بھر میں تحمل اور بردباری ختم ہوگی اور عدم برداشت کے رجحانات فروغ پائیں گے. پنجاب اسمبلی نے گزشتہ ہفتے تحفظ بنیاد اسلام کے عنوان سے ایک مسودہ قانون کثرت رائے سے منظور کیا تھا, جس میں دین اسلام, پیغمبر اسلام اور دیگر اہم مذہبی شخصیات کی عزت و ناموس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے تھے. بل کی منظوری کے بعد نہ صرف پاکستان میں اس پر بحث جاری ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی بعض حلقوں کی جانب سے اس بل کی منظوری پر تنقید کی جا رہی ہے. ذرائع ابلاغ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے شیعہ علماء کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے اعتراضات دور کیے جائیں گے. خیبر پختونخواہ کے دارالحکومت پشاور کے انتہائی حساس جوڈیشل کمپلیکس میں ایک عدالت کے اندر مسلح شخص نے پستول سے فائرنگ کر کے ایک زیر حراست ملزم کو ہلاک کر دیا. زیر حراست ملزم طاہر احمد نسیم پر توہین رسالت کے الزام کے تحت مقدمہ درج تھا اور مقدمے کی سماعت کے دوران جج کے سامنے مسلح شخص نے فائرنگ کر کے مبینہ ملزم کو ہلاک کر دیا. فائرنگ کرنے والے شخص کو موقع پر گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. پاکستان کے سینٹ نے گزشتہ دنوں کشمیری آزادی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کو ملک کے سب سے بڑے سویلین اعزاز نشان پاکستان سے نوازنے کے لیے یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے. قرارداد میں جسے سینیٹر مشتاق احمد نے پیش کیا تھا, اسلام آباد میں وزیراعظم ہاؤس میں بننے والی یونیورسٹی کو 91 سالہ کشمیری لیڈر کے نام سے موسوم اور ان کی جدوجہد کو ملک کے تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن. آج کے اس پروگرام میں آپ سنیں گے, پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف احتساب کے ادارے میں کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں, اتفاق رائے کیوں نہیں ہو پا رہا. اسی سیگمنٹ میں جانیں گے کہ آیا فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط کے لیے پارلیمنٹ قانون سازی کر پائے گی. بات کریں گے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی, اکاؤنٹیبلٹی لیب کے ڈائریکٹر فیاض یاسین اور سینئر صحافی زاہد گشکوری سے. کورونا, امریکہ اور پاکستان سے اپڈیٹس, دو مختلف ویکسینز آزمائش کے مرحلے میں. اسی موضوع پر مدثرہ منظر کی ڈاکٹر اعجاز احمد اور ڈاکٹر ساجد چودھری سے گفتگو. پروگرام کا اگلا سیگمنٹ, افغان حکومت اور طالبان عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دنوں کی جنگ بندی پر متفق, قیدیوں کی رہائی کا کام بھی جلد مکمل ہوگا, اشرف غنی کا اعلان. اس اپ ڈیٹ کے بعد قمر عباس جعفری اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کا جائزہ لیں گے جس کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے 6,000 عسکریت پسند افغانستان میں موجود ہیں. ان حالات میں بین الاقوامی ادارے کا کیا کردار ہے؟ سلمان جاوید اور ڈاکٹر خرم اقبال شریک گفتگو ہوں گے. آخری سیگمنٹ, متحدہ عرب امارات سے افغانستان کے لیے تجارتی سامان کی گوادر بندرگاہ آمد. نفیسہ ہود بھائی یہ سیگمنٹ میں بات کریں گی زبیر موتی والا, مزمل شنواری اور کرنل مقبول آفریدی سے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر حکومت اور اپوزیشن دونوں کے درمیان توقع یہ تھی کہ دو معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر اتفاق رائے سے قانون سازی ہو جائے, اس میں ترامیم ہو جائیں. ایک تو نیب کا معاملہ, قومی احتساب بیورو کا معاملہ کافی متنازع ہو چکا ہے یہ ادارہ, بالخصوص سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں. اس کے بعد یہ بحث شدت سے پاکستان میں ہو رہی ہے کہ اس ادارے کے اندر ترامیم بہت ضروری ہیں. بعض اپوزیشن لیڈر تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ادارہ اپنا وجود اس حالت میں برقرار نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ محض سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا ہے, مخالفین کے بازو مروڑنے کے لیے اور ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تحریک انصاف جس وقت حکمران جماعت ہے, اس کے اپنے کئی ایک لوگوں کے بھی مقدمات یہاں پہ موجود ہیں, وہ بھی کچھ زیادہ اس ادارے کی کارکردگی سے خوش نظر نہیں آتی ہیں. ادارہ چند ارب روپے کی ریکوری ضرور بتاتا ہے لیکن کنوکشن, پروسیکیوشن, ان تمام معاملات میں ادارے کو بری طرح سے دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, سیٹ بیکس ہیں, اور عوام کا بھی اس ادارے کے اوپر اعتماد اس طرح سے نہیں بن سکا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا جنرل مشرف کے دور میں, بالخصوص اگر یہ ادارہ ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے بعد سے. زاہد گشکوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں. فیاض یاسین صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اکاؤنٹیبلٹی لیب کے پاکستان چیپٹر کو ہیڈ کرتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. دوسرا معاملہ جو ہم اس میں اسی کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے وہ ہے ایف اے ٹی ایف کا, فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس. پاکستان اس میں گرے لسٹ میں ہے اور اس کی کچھ تقاضے ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بقول قانون سازی کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بھی اپوزیشن کے ساتھ امید تھی کہ اس قومی معاملے کے اوپر وہ مل بیٹھیں گے اور مسئلہ حل ہوگا. لیکن منگل کے روز سیشنز جس طرح قومی اسمبلی کا آگے بڑھا اور اس کے بعد رہنماؤں نے اطراف سے جس طرح بات کی, لگتا نہیں کہ وہ اس میں کہیں بھی قریب ابھی تک پہنچے ہوں. کیا آگے چل کے گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے, کوئی بات ہو سکتی ہے؟ زاہد صاحب, سب سے پہلے آپ ہمیں ان دونوں ایشوز پہ بتائیے گا کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان, دونوں فریقوں کے درمیان کہنا چاہیے, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, ان دونوں معاملوں کے اوپر سب سے زیادہ تنازعہ یا اختلاف کس پہلو پہ ہے؟
جی, ایک پہلو تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو قانون ہے اس میں تبدیلی لانے کا ہے, ان کی ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہو جس سے یہ تاثر کم از کم کم سے کم ہو کہ نیب جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ ایک صحیح اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ ایک بات اصل دیکھیں, جہاں اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے یا ان لاز کو آپ ختم کریں, وجود ختم کریں. ایک بات آپ
تھوڑا سا الیبریٹ کریں گے, لاز کون کون سے ہیں؟ جیسے 90 دن تک ڈسکریشن ہے چیئرمین کی, کسی کو بھی گرفتار کر کے رکھ سکتے ہیں بنا مقدمہ فائل کیے, کس طرح کے اختیارات ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض ہیں؟
جی, 4 ایسی اقسام ہیں جس پہ ابجیکشن ہے. مطلب ایک تو گرفتاری کا ہے, کسی کو انکوائری سٹیج پہ گرفتار کیا جاتا ہے, کسی کے خلاف ریفرنسز فائل ہو جاتے ہیں, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। किसी को इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज से पहले जो कोई कंप्लेंट आती है, इनके कोई विक्टिम भी नहीं करता, एक बगैर नाम के कंप्लेंट आती है और गिरफ्तारी उसकी हो जाती है। तो ये होली सोली नैब का राइट है, जब वो जिस स्टेज पे चाहे गिरफ्तारी कर ले। और अगर देखें असद, एक जो 90% केसेस हैं, बल्कि 95% आप अगर एक साल का मुवादना करें, 36 हाई प्रोफाइल केसेस पाकिस्तान में जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने किए हैं, उसमें 95% केसेस में नैब ने बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां की हैं और तमाम की जमानतें हुई हैं बाद में, और अभी तक वो चार्जेस प्रूव नहीं हुए। ये एक मिसाल है। तो मैं ये कह रहा था कि जब अपोजिशन ये बात करती है, इस वक्त 1200 से ज्यादा रेफरेंसेस हैं नैब की मुख्तलिफ अदालतों में, और तकरीबन 1400 अरब रुपए, नैब की इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि 1400 अरब रुपए के खजाने को, पाकिस्तान के खजाने को नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान का 25% एनुअल बजट बनता है, उसकी रिकवरी है, उसको नुकसान हुआ है। क्या ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अगर आप खत्म कर दें तो फिर क्या एनआरओ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा? क्या ये सैकड़ों केसेस हैं इन लोगों पर, उनकी किस्मत का क्या होगा? क्या उनको ऐसे ही आप क्लीन चिट दे सकते हैं?
आपको लगता है कि अगेन ये इल्जामात तो होना, लेकिन अब उनकी कोई अहमियत इसलिए नहीं रहती कि जब बरसों के बाद नैब से अगर सजाएं भी मिल जाएं, तो अभी नौरानी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इतने नाकिस फैसले होते हैं कि एक आम आदमी भी उसको देख लेता है, महसूस कर लेता है पढ़ के, कि ये आगे चल के अदालत में ठहर नहीं पाएगा। और यही होता है कि अदालत में चल के वो चैलेंज हो जाता है और वहाँ से जमानतें या इवन बरियत के फैसले आ जाते हैं। अब क्या पूरे अखलास के साथ हुकूमत और अपोजिशन दोनों चाहते हैं कि इसको फिक्स किया जाए, या ये कहना चाहिए कि ये सिर्फ गैलरी से खेला जा रहा है?
मुझे लगता है असद, ये गैलरी से खेला जा रहा है। हुकूमत भी संजीदा नहीं है, क्योंकि 2 साल में हुकूमत ने कोई प्रोडक्टिव लेजिस्लेशन अब तक नहीं की है, ना करवा सके हैं वो पार्लियामेंट से। ये हुकूमत का काम होता है कि अपोजिशन को जो अच्छे कवानीन, जिनको मुल्क की जरूरत हो, मुल्क को जरूरत होती है, पास करवाना, अपोजिशन को एंगेज करना हुकूमत का काम होता है।
लेकिन एक उम्मीद की पहलू ये भी तो है ना कि चूंकि हुकूमत भी तांगे, अपोजिशन भी तांगे, तो क्या वजह है कि ये ऑर्डिनेंस या ये तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर ना हो? यासिन को भी ऑन बोर्ड लेता हूँ। फैयाज, बहुत शुक्रिया आपका। अकाउंटेबिलिटी इसके ऊपर हम आपसे बहुत ओपिनियन और एनालिसिस आपका लेते रहे हैं। अब जब मामला पार्लियामेंट के अंदर आ ही गया है, सो कैसे इसको देखने की, हल करने की ज़रूरत है अपनी पार्टी उससे ऊपर उठ के, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी भी रहे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर करप्शन एक जैनवन मसला है, उसका भी खात्मा हो, उसके तदारक का ये इदारा बने, लेकिन रिस्पेक्ट भी गेन कर सके पब्लिक से भी, आवाम से भी, हाउसेज से भी।
देखिए असद साहब, जो पहली बात वो ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी के या एंटायर करप्शन के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो किसी भी मुल्क के लिए, एक जमहूरी मुल्क के लिए वो बहुत जरूरी होते हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है हुकूमतों से कि वो आम लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, वो जो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं या अनएथिकल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, उन पे एक चेक करने के लिए इदारे होते हैं। नैब को भी शायद जो कहा गया था कि जिस पर्पज के लिए बनाया गया है, वो शायद ऐसा ही कोई पर्पज था। लेकिन जैसे जाहिद साहब कह रहे हैं, देखिए नैब का जो पर्टिकुलर इदारा है, उसका एक इंस्टीट्यूशनली पॉलिटिकल बैगेज है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। उसका एक हिस्ट्री है जो कि हम सबके इल्म में है। उस हिस्ट्री के बावजूद ये कहना कि ये एक ऐसा इदारा है जो मेरिट के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी भी है, जो रिसोर्सफुल भी है, मेरा ख्याल है ये एक ओवर स्टेटमेंट है। अगर आप उसको डाउन राइटली, अगर आप गलत नहीं भी कहेंगे तो उसके अंदर सच्चाई का आंसर जो है वो कम है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, देखें पिछले कुछ दौर में नवाज शरीफ गवर्नमेंट भी सियासत में, हुकूमत में रह चुकी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी हुकूमत में रह चुकी है, पीटीआई अब आई है। तो जब इनको पिंच फील होता है, तब इनको लगता है कि नैब के इदारे को नहीं होना चाहिए या इसको टूथलेस होना चाहिए। अब ये है कि आप इसके मेरिट का एक क्राइटेरिया तो ये है कि जो भी पार्टी हुकूमत के अंदर मौजूद होती है, उसके खिलाफ कितने एक्शन लिए गए हैं, उसके खिलाफ कितने केसेस को कंक्लूड किया गया है। ٹیکنیکل کیپیسٹی کو ایک سائڈ پہ رکھیں. زاہد صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ سپریم کورٹ نے جن الفاظ کے اندر اس کو اپریشیٹ کیا ہے یا جن کے باوجود اس کے بارے میں ریمارکس پاس کیے ہیں, دیٹ از ٹوٹلی اے سیپریٹ ایشو. تو یہ ان پارٹیز کے خلاف جتنے فیصلے آئے وہ آپ کو اٹ گیوز یو اے ہنٹ اباؤٹ کہ ان پارٹیز کی سنسیئرٹی کتنی ہے اباؤٹ ہیونگ این انڈیپینڈنٹ اینٹی کرپشن انسٹیٹیوشن جو سب کو یو نو ایک ایک میرٹ بیسڈ پالیسی کے تحت جو وہ ڈیل کرتا ہے ان کے ساتھ کرتا ہے. آپ نے اور زاہد صاحب نے جیسے بات کی, میرا خیال ہے سارے گیلری سے کھیل رہے ہیں. جو ریئل گیم ہے اٹس اباؤٹ گیو اینڈ ٹیک, جو شاید کسی اور چیز کے بارے میں ہے, وہ جیسے ہی فائنل ہو جائے گی اس کے اوپر. اور پھر ایک چوتھی پارٹی بھی نیب کے اندر ہے, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, جو کہ ہمیشہ سے نیب کے ساتھ انگیج رہی ہے, جس کا نام ظاہر ہے کوئی بھی نہیں لیتا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میرا خیال ہوگا وہی جو وہ لوگ چاہیں گے, لیکن اس ڈسکشن کے اندر پولیٹیکل پارٹیز دے وڈ لائک ٹو گین سم تھنگ. میرا خیال اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنی پچ جو ہے وہ سیٹ کی جا رہی ہے.
اب زاہد گشکوری صاحب, دوسرا ایشو ایف اے ٹی ایف, یہ تو قومی اہمیت کا معاملہ ہے. شاہ محمود قریشی فارن منسٹر ہیں, آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن نیب کے اوپر ڈیل میں اس معاملے کو استعمال کرنا چاہتی ہیں. اب سیاسی جماعتیں بڑی میچورٹی کی بات کرتی ہیں, لیکن جو معاملہ قومی مفاد کا ہو, پاکستان گرے لسٹ میں ہے اور وہ ظاہر اس سے نیچے جانا افورڈ نہیں کر سکتا, وہاں پہ لیجسلیشن میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں قانون سازی میں یا ترامیم لانے میں؟
میرے خیال میں یہ ابھی بہت اہم ہے. میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس پہ کوئی اعتراض کریں گی جو پروڈکٹیو لیجسلیشن پاکستان کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان نے گزشتہ 2 سال میں لیجسلیشن کی بھی ہے, اور ابھی جو بل ہیں وہ اس میں کوئی تبدیلیاں ضرور ہوں گی, لیکن یہ بڑے پروڈکٹیو بل ہیں اور ان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کو لکلی ٹائم مل گیا ہے, بائے کر لیا ہے پاکستان, یہ کووڈ چل رہا تھا, اور پاکستان نے اپنی پرفارمنس آن دا گراؤنڈ شو بھی کی ہے. جس طرح آپ دیکھیں پاکستان میں جو قائدم تنظیمیں تھیں ان کے جو بھی سپریم لیڈرشپ تھی ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ سے سزائیں ہو چکی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, جس طرح حافظ محمد سعید ہیں یا ان کی جو ٹاپ ٹائر کی لیڈرشپ تھی لشکر طیبہ کی یا پھر فلاح انسانیت فاؤنڈیشن یا جماعت الدعویٰ کی, تو یہ پروڈکٹیو میئرز ہیں جو انٹرنیشنل سٹوریز بھی اس پہ بنی ہیں. پھر ٹیرر فائنینسنگ کی بات ہو یا پھر اوور آل جو سچویشن ہے پاکستان میں حوالہ ہنڈی کی یا پیسہ باہر بھیجنا, اس پر خبریں خود ایز اے جرنلسٹ ایز اے رپورٹر ایک سال میں اتنی زیادہ نہیں آئیں جو گزشتہ پہلے 8 سال سے آ رہی تھی. اور اوور آل یہ سسٹم بہتر کیا ہے پاکستان نے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے, اس پہ لیجسلیشن بھی 2017 میں ہو گئی تھی اور ایک پروڈکٹیو آؤٹ پٹ سامنے آئی ہے اس ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے. اور یہی ایک رجیم تھا جو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا مختلف انٹرنیشنل فورم پہ. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں شاہد خاقان عباسی کا ایک انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا, تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہرڈل آئے. یہ ایک سیاسی بیانات تو ہو سکتے ہیں. ابھی 8 سے 10 لیجسلیشن کے مختلف گورنمنٹ بل پارلیمنٹ میں لانا چاہ رہی ہے, اس سے تاکہ وہ کنسنسس ڈیولپ کر سکے. پہلے گورنمنٹ کو نیشنل اسمبلی سے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, جو ایوان زیری ہے سینٹ آف پاکستان میں ان کو اپوزیشن کی تھوڑی سی سپورٹ چاہیے ہوگی تاکہ یہ جو نیشنل ایشو ہے جو نیشنل سکوپ کا ہے پاکستان کے لیے وہ ریاست کے لیے ایک بہتر ہو آگے کیس
فائدہ مند
آنے والے 2 مہینے.
فیاض یاسین صاحب, آپ کا انالیسس, ایک تو یہ کہ حکومت ظاہر ہے جتنے بھی اختلافات ہو سیاسی اس کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اس میں تحریک انصاف کا ٹریک ریکڈ کیسا ہے آپ کے سامنے, اور اس معاملے پہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو کس سنجیدگی کے ساتھ مل کر قانون سازی کی ضرورت ہے؟
اسد صاحب, پی ٹی آئی گورنمنٹ ایک بڑی ویک گورنمنٹ ہے جو اس کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, ہم سب کو معلوم ہے. اور ماضی کے اندر بھی شاید وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے بجائے یہ کہ اسمبلی کے اندر چیزوں کے اوپر بحث, ویری امپورٹنٹ ایشو فار کنٹریز لائک پاکستان. لیکن دیکھیں لیجسلیشن سے ہٹ کے میرا خیال ہے ایک اینگل جو ہم شاید مس کر رہے ہیں, یہ ایک فورن پالیسی کا بھی ایشو ہے. मैं उस दिन कुछ अर्सा पहले एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा था, पाकिस्तान ने ऐसे बहुत सारे लॉ इनएक्ट किए हैं जो कि प्रॉबेबली इंडिया के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इंडिया उन लॉज के ना होने के बावजूद, एक वीक फाइनेंशियल रिजीम होने के बावजूद, इक्वली बैड रिप्यूटेशन होने के बावजूद, उसको कभी भी जिक्र नहीं किया गया कि उसको भी ग्रे लिस्ट में लाना चाहिए या ब्लैक लिस्ट के अंदर लाना चाहिए। कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, हमें उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है। और ऑफकोर्स जाहिद साहब ने जैसे बात की, हमारा अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करके हमारे ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जाता है। देखिए, इट्स अ नेशनल इशू, इसका जो स्टेक है वो बहुत बड़ा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने ऊपर ये ब्लेम लगवाना चाहेगी कि वो उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाके काम किया या उसके खिलाफ जाके बात किया, वन। बट सेकेंडली, सरकार जो जिस लेजिस्लेशन को इनेक्ट करना चाह रही है, जिस लेजिस्लेशन को क्रिएट करना चाह रही है, देयर इज अ जेन्युइन कंसर्न अबाउट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ दोज लेजिस्लेशंस। यू नो, आपके फॉर एग्जांपल, आप हवाला और हुंडी के जो लॉज की आप बात कर रहे हैं, आपके बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, जिन्होंने उसके ऊपर अपने कंसर्न शो किए हैं। आप चीजों को फॉर एग्जाम्पल देखें, ये जो चीजें होती हैं, इंटरनेशनल डिमांड्स अपनी जगह पे ठीक हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तानी मुआशरा है, जो सोसाइटी है, वो एक सेमी लिटरेट किस्म का मुआशरा है। यहाँ का बिजनेसमैन आप ले लें, आपके मुआशरे के बाकी लोग ले लें, जो कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन हमने एज ए कॉम कभी बहुत अप्रिशिएट नहीं किया, हमने उसको एज ए हर्डल लिया, उसको कभी फैसिलिटी के तौर पर लिया, और सरकार ने भी कभी उसको फैसिलिटी के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया कि ये चीजें आपके लिए स्मूथ करेगा। उन्होंने उसको एक बड़ी पुलिसिंग करने के इंटेंशन के साथ उन चीजों को इनेक्ट किया। मेरा ख्याल है कि पार्टी की तरफ से कोई एसएच इनको अपोजिशन केस में नहीं आएगी, इनको अवेयरनेस देने की जरूरत है लोगों को, बिजनेसमैन को, बाकी जो एक्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, चैरिटीज हैं, या जो मदरसा हैं, या जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन इज फैसिलिटेटिंग देम, इट्स नॉट अबाउट गलती का जो डिस्क्रूप कर जिनकी पर रखी जा रही है और काम करने की चाहिए, इन चीजों का क्वेश्चन करने की जरूरत है।
और सामिन, हमने साबिक सेक्रेटरी दाखला तस्नीम अहमद नूरानी, उनसे भी ये सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का इदारा क्यों मुतनाज़ हो चुका है, ये क्यों कर डिलीवर नहीं कर सका, क्यों अपनी साख नहीं बना सका है, और आया अब हुकूमत और अपोजिशन किसी इत्तेफाक की राय से इसमें तरामीम में कामयाब हो सकते हैं। सो उनका तजिया था,
जो इस वक्त मूड पॉइंट है वो ये है कि जो चेयरमैन नैब की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं,
जी,
गिरफ्तार करने की, 90 दिन कम से कम रखने की, और जिसमें के जिसकी तफ्तीश के बाद भी कई दफा केसेस नहीं बनते, तो वो चीज जो है वो जाहिर तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि अनफेयर है। अगर ये मुशर्रफ साहब ने उस वक्त इस वास्ते किया था कि हमारा निज़ाम जो है वो इतना ज्यादा जो एक्यूज होता है उसके फेवर में होता है कि वो हमारे यहाँ बड़े से बड़ा जो है क्रुक, जिसकी क्राइम वीडियो पे भी रिकॉर्डेड होता है, जिसका क्राइम सबने देखा होता है, वो भी कन्विक्शन से निकल जाते हैं, क्योंकि अदालत कहती है कि जी हमें तो असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें तो जो पेश हमारे सामने होगा वो हम करेंगे। तो इस वजह से मुशर्रफ साहब ने ये एक ड्रैकोनियन पावर दी थी कि भाई कम अज कम इस पे कोई डिटरेंस आ सके, मगर अब वो इस हालात में मैं समझता हूँ कि वो इतना तवील हो गया, इतना इस पे कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है, शायद नहीं हो
तो क्या समझा जाए। पिछले 10 बरसों में मुशर्रफ साहब को तो गए हुए भी 10 साल हो गए, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी की रही, अब तहरीक इंसाफ की है, लेकिन नैब वहीं का वहीं है, कैसे बेहतर हो सकता है?
देखिए, जो आपने सवाल किया उससे आप देखें कि जुडिशरी जो है वो इस वक्त इतनी नॉन परफॉर्मिंग है कि 20 लाख केसेस टोटल इस वक्त यानी पेंडिंग है, 45-50 हजार केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, कोई 4-5 लाख केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो हमारा जो निजाम है उसमें यानी जो लिटिगेंट है उसकी अहमियत नहीं है, सो कॉल्ड इंसाफ की अहमियत है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। तो अब उसको तब्दील करने के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई गवर्नमेंट जो है उसने कुछ सीरियस काम नहीं किया जो قوانین کی پروسیجرل امینڈمنٹ ہے وہ کر دی جاتی ہے اور کیونکہ سارا نظام کو سامنے نہیں رکھا جاتا تو اس سے پہلے سے حالات مزید بدتر ہوتے جاتے ہیں. تو ساری ایفرٹ, سارا جو ایفرٹ ہے, سارا جو ٹائم ہے, ساری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ آپ نے اپنی کوالٹی آف سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے اور اس کو آپ نے امپروو نہ کر کے آپ نے اس کو تباہ کیا ہوا ہے اور اس کی طرف ابھی تک تو کوئی بظاہر ہل جل نظر نہیں آ رہی.
بہت شکریہ تسنیم احمد نورانی صاحب, فارمر سیکرٹری داخلہ, آپ نے وائس امریکہ سے بات کی, بہت شکریہ آپ کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم آپ کو کچھ اپ ڈیٹس دیتے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں. اس وقت یعنی پاکستان میں منگل کی رات جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں 16.6 million یعنی تقریباً 1,66,00,000 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے ایسے افراد کی جو کرونا سے متاثر ہوئے ہیں. 9.6 million یعنی کم و بیش 1,00,00,000 افراد اس میں سے ریکور کر چکے ہیں, صحت یاب ہو چکے ہیں, جبکہ 6,57,000 یہ اموات بتائی جا رہی ہیں. ورلڈومیٹر جس کو کہتے ہیں, جس کی یہ رپورٹ ہے. اگر ہم صرف امریکہ کی بات کریں تو یہاں پہ اس وقت بھی امریکہ میں 4.4 million یعنی تقریباً 44,00,000 افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں. 2.1 million یعنی 21,00,000 سے زیادہ جو ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں, اور یہاں پہ 1,51,000 اموات ہوئی ہیں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. سو یہ ہے امریکہ کا فگر. اور امریکہ میں اس کے علاوہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو فیڈرل ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق 21 ریاستیں ایسی ہیں جن کو ریڈ زون میں شامل کیا جا رہا ہے. ریڈ زون یعنی ایسے علاقے جہاں پہ کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور جہاں پہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس موقع پہ یہ بھی ایک کنٹروورسی یہاں پہ پیدا ہوگی, ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے کہ ایک وفاقی ادارہ 21 ریاستوں کو ریڈ زون میں شامل کر رہا ہے, جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے زیادہ تر حصے کرونا سے فری ہو چکے ہیں, یعنی کرونا کا وہاں سے مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. سو اس کو ان کے کرٹک جو ہیں اس پہ چیلنج بھی کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ سے متعلق ایک اور اس وقت ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے, وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس بیان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں انہوں نے ہائیڈرو آکسو کلوروکین کے استعمال کی بات کی تھی. یہ وہ دوائی ہے جو شروع میں بہت سارے سائنسدانوں نے اس کی تجویز دی بھی تھی کہ یہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے, لیکن بعد میں اس کو روک دیا گیا کیونکہ لیبارٹری سے اور تجزیہ گاہوں سے یہ رپورٹیں سامنے آئیں کہ اس کے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں. سو صدر ٹرمپ کا ایسی ویڈیو کو دوبارہ شیئر کرنا, اس کے اوپر تنقید ہوئی اور صدر لیکن اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ٹویٹ کو یا ان کے اس دفاع کو فیس بک, یوٹیوب اور ٹویٹر جیسے جو پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے اپنی اپنی پورٹل سے اور اپنی اپنی نیٹورک سے ان کو ہٹا دیا ہے, کیونکہ ان کے بقول یہ ویڈیو یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ اسٹیٹمنٹ یا اس کا ڈیفینس کرنا ہے وہ ان کی پالیسیوں کا کے بالکل برعکس ہے, اور یہ وائرس سے متعلق مس انفارمیشن یعنی غلط معلومات کے زمرے میں آتا ہے. سو جہاں پہ مشکل باتیں ہیں وہاں پہ اچھی بات پاکستان کے ریفرنس میں یہ ہے کہ حکومت پر اعتماد ہے کہ کرونا جو ہے وہ اس کو وہ دبوچنے کے قریب ہے یا کرونا پہ کنٹرول کرنے کے قریب ہے. لیکن بار بار وزیر اعظم عمران خان لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ بہت احتیاط کریں, سوشلائز نہ کریں, کیونکہ یہ وائرس واپس بھی آ سکتا ہے اور دوبارہ متاثر کر سکتا ہے. دوسری طرف اقوام متحدہ نے بھی اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان شاید کووڈ کی سچویشن میں وقت سے پہلے اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے, یعنی یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے پاکستان کرونا کے خاتمے کا جشن لا رہا ہے, یہ قبل از وقت ہے. اقوام متحدہ کا ادارہ یہ بھی خبردار کر رہا ہے کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ کرونا وائرس میں نئے کیسز سامنے آ سکتے ہیں اور اس میں تیزی آ سکتی ہے. اور دوسری طرف اچھی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی دو ممکنہ ویکسینز تیار کر لی گئی ہیں اور وہ حتمی آزمائش کے مرحلے میں आ चुकी हैं, यानी इंसानों पर उसका इतलाक जो है, इंसानों को वो इंजेक्ट करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इन वैक्सीनों की तैयारी या इनकी आजमाइश का मकसद यह है कि उनके महफूज और मौसर होने का यकीन किया जा सके। अमरीकी बायोटेक फर्म मॉडर्ना की वैक्सीन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जीज एंड इन्फेक्शस डिजीज़ ने तैयार किया है और इसकी पहली खुराक जॉर्जिया के शहर स्वाना में पीर के रोज़ पहले रज़ाकार को दी गई थी। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 30,000 सेहतमंद रज़ाकारों को ये वैक्सीन कई हफ्तों के वक्फे से दोबारा लगाई जाएगी। इस वैक्सीन की तैयारी के मरहले के बारे में और इसकी इब्तदाई आजमाइशों के बारे में बात की है मदरसा मंजर ने एक्सपर्ट्स के साथ, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ मुदस्सिरा मंजर। इस वक्त हम दो माहिरीन से बात कर रहे हैं, डॉक्टर साजिद चौधरी फ्लोरिडा में इन्फेक्शस डिजीज़ के माहिर हैं और पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टरों की तंजीम अपना के लिए COVID-19 टास्क फोर्स के सरबरा हैं। हमारे दूसरे माहिर डॉक्टर एजाज अहमद न्यूयॉर्क में माहिर अमराज कल्ब और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स के इंचार्ज भी हैं। पहले बात करते हैं डॉक्टर साजिद चौधरी से। डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन की कामयाबी के बारे में आप क्या कहेंगे?
अभी तक मतलब हतमी तौर पे कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो वैक्सीन डेवलप की है इसके पहले फेज वन ट्रायल जो बहुत पहले शुरू में हो गया था, तो नाउ इट्स लाइक अ फाइनल, जैसे जिसे हम कहते हैं फेज थ्री ट्रायल उसको कहते हैं, कि उसमें आप इसको मेजर करते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कितना इफेक्टिव कितनी है वैक्सीन। तो उसमें जैसे आपने सुना होगा कि वो उनका एक्सपेक्टेड है कि 30,000 लोग इसमें एनरोल करेंगे और 15,000 को वैक्सीन देंगे और 15,000 को प्लेसिबो जिसे कहते हैं कि जो दवाई नहीं होती लेकिन जस्ट समथिंग जो इंजेक्ट करते हैं विच इज नॉट मेडिसिन वैक्सीन, तो वो फिर उसके बाद रिस्पॉन्स मेजर करेंगे कि जो वैक्सीन वाले लोग हैं निकल गए उनको कितनी एंटीबॉडीज उनमें पैदा हुई, कितनी मुदाफियत बनी है, और जो जिनको नहीं वैक्सीन लगी उनमें उनका क्या स्टेटस है। तो उससे फिर पता चलेगा कि आया ये वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है।
डॉक्टर एजाज अहमद से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आप कितने पूरी उम्मीद हैं इस वैक्सीन की कामयाबी के लिए?
देखिए, टोटल 150 कंपनीज है जो कि इस पे काम कर रही हैं और उनमें से 21 कंपनीज है जिन्होंने ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं और उनमें से मॉडर्ना और फाइजर और ऑक्सफोर्ड ये है जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो थर्ड सेकेंड और थर्ड फेज पे जा रहे हैं और इनमें 150,000 लोगों ने अभी तक साइन अप किया है, दे वांट टू बी वॉलंटियर्स। 30,000 जो मॉडर्ना के हैं, दिस हैज वेरी होपफुल जो कि अभी तक इसके इनिशियल रिजल्ट्स आए हैं, जिन वॉलंटियर्स को उन्होंने दी थी मॉडर्ना ने वो सारे वॉलंटियर ठीक हैं और उनको वो सारे पेशेंट जिनको वैक्सीन अब तक मिली है वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वहाँ पे थोड़ी सी रेडनेस हुई और थोड़ा सा फ्लू लाइक सिम्टम्स हुई। रिजल्ट्स आर वेरी प्रॉमिसिंग एंड होपफुली 30,000 में से एटलीस्ट 3 months लगेंगे टुवर्ड्स एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर वी विल गेट रियल डेटा कि कितने लोगों को इन्फेक्शन एंटीबॉडी होने के बावजूद भी इफ दे वर प्रोटेक्टेड। होता ये है कि जब वॉलंटियर्स को लगा देते हैं वैक्सीन, इनमें से 15,000 को वो लगा देंगे, 15,000 को नहीं लगाएंगे, तो उनमें ऑल ऑफ देम को कहेंगे कि जाके आप अपना काम करें टेक्सस में, फ्लोरिडा में, एरिजोना में जहाँ पे बहुत ज्यादा वायरस है और वहां पे अपनी रूटीन की लाइफ गुजारें आप, और फिर देखेंगे 3 महीने के बाद कि उनमें से कितने लोगों को इन्फेक्शन हुई है।
डॉक्टर साजिद चौधरी, ये जो कहा जा रहा था कि कम से कम 1.5 साल लगता है कोई वैक्सीन आने में, ये तो काफी जल्दी आ गई, तो इसकी कोई खास वजह है?
जो कहा जा रहा था 1.5 साल एक्चुअली वो था उसकी वैक्सीन की पब्लिक के लिए आम आदमी के लिए इस्तेमाल जब होने का टाइम आता है, तो वो एस्टिमेटेड टाइम अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही है। पहले तो ये था इसलिए भी 1.5 साल लगा रहे थे कि पहली बात है कि कोई ऐसी वैक्सीन बनाई जाए जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे और जो सेफ भी हो, ऐसा ना हो कि आप वैक्सीन बनाएं और वो उसकी वजह से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए, तो सेफ्टी वाले मरहले से तो जल्दी निकल आए आगे। लेकिन अभी भी इस मरहले पर भी अगर ये वैक्सीन वाकई इफेक्टिव हो और इसकी प्रूव हो जाए उसके बाद फिर इसकी मैस लेवल पे प्रोटेक्शन शुरू होगी, अगले साल तक तकरीबन ये चला जाएगा मामला।
डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर साहब, चाइना और ब्रिटेन में भी
वैक्सीन बनी हैं, इतने बड़े पैमाने पर उनकी आजमाइश नहीं की गई, लेकिन क्या जरूरी होता है, या ये कह लीजिए कि जितना नंबर ज्यादा होता है रिजल्ट्स पर यकीन उतना ही ज्यादा होता है?
जी बिल्कुल, एफडीए की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, थोड़ी यहाँ पे इन्होंने इस पर्पस के लिए थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर दिया है, वरना आप देखें जितनी भी यूरोप में या चाइना में दवाई आती है वो अवेलेबल हो जाती है कनाडा में या बाकी कंट्रीज में, अमेरिका की जो गाइडलाइंस हैं बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं और इन्होंने रिलैक्स कर दी है, अदरवाइज दे रियली वांट टू सी वेरी क्लियर पिक्चर और क्लियर एंटीबॉडीज एंड क्लियर बेनिफिट इन द रैंडमाइज ट्रायल। रैंडमाइज ट्रायल में ये होता है कि आधे लोगों को दी जाए और आधे को ना दी जाए और प्लेसिबो और डबल ब्लाइंड हो, किसी को बताना चले कि क्या मिल रहा है और उसके बाद ये रिजल्ट होते हैं वो देख के करते हैं। तो इन दिस केस अमेरिका इज वेरी स्ट्रिक्ट, स्पेशली एफडीए एंड सीडीसी गाइडलाइंस जो है।
सही। डॉक्टर साजिद चौधरी, आपने देखा कि दुनिया की इकोनॉमी बड़ा रोल प्ले करती है, कोई भी बात हो, पेंडेमिक हो या कोई आम हालात हो। अब यही ख्याल किया जा रहा है कि वैक्सीन बन भी गई तो जो अमीर मुल्क हैं उन्हें फायदा होगा और जिन मुल्कों के वसाइल नहीं हैं उनको शायद वैक्सीन मिले भी नहीं, इसकी एलोकेशन इस तरह से होगी कि अमीर मुल्कों को ही फायदा होगा, क्या देख रहे हैं आप?
वो आपकी बात ठीक है, वो तो पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि ऑफ कोर्स जो मालिक किसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनकी कोशिश तो यही होगी कि सबसे पहले वो जो अपने शहरी हैं उनके मुल्कों के उनको प्रोटेक्ट करें और उसके बाद फिर इसकी प्रोटेक्शन जो है बाकी जगहों पर शुरू हो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक ये बीमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रोल नहीं होती तब तक कोई एक मुल्क अपने आप को महफूज बना भी ले तो स्टिल वो महफूज उतने नहीं होंगे, क्योंकि इकोनॉमी तो एक चेन की तरह चलती है। तो मेरे ख्याल में कि WHO इसमें अपना रोल प्ले करेगा और इस तरह की एलोकेशन होगी कि जो हाईली इफेक्टिव या हाई रिस्क एरियाज हैं उसके हिसाब से इसकी एलोकेशन की जाए। लेकिन ऑफ कोर्स जिनके पास ज्यादा फंड्स हैं उन मुल्कों को नेचुरल एक प्रायोरिटी तो मिलेगी। ये ऐसे ही समझो जैसे हेल्थ केयर सिस्टम है, वो हर मुल्क में डिफरेंट है, उस मुल्क के लोगों की इकोनॉमिकल पावर के हिसाब से उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती हैं, तो उसी तरह का कुछ इसमें भी आएगा। लेकिन वैक्सीन आई होप के उम्मीद है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जाए।
ठीक जी, डॉक्टर एजाज अहमद, आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि हर मुल्क अगर इस वैक्सीन के लिए अपने ही लोगों को तरजीह देगा, खासतौर पर वो मुल्क जो कि इस्तेआत रखते हैं, जो कि वसाइल रखते हैं, तो बाकी ममालिक का क्या होगा?
दिस इज गोइंग टू बी अ सैड सिचुएशन। आपको ये बता दूं कि जो 5 या 10 जो रिच कंट्रीज हैं दे विल गेट द वैक्सीन अर्लियर और बाकी जो पुअर कंट्रीज हैं 140 करीब हैं उनको वैक्सीन नहीं मिलेगी। इट इज गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम। सो आइडियली होना ये चाहिए कि जो भी वैक्सीन बन रही है इसमें एलोकेटेड रिसोर्सेज हों और नॉन प्रॉफिट के तौर पर इसको किया जाए और अंडर UNO और यूनाइटेड नेशंस के या WHO के अंडर हो। ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होएगा तो एक बड़ा कंपेटिटिव नेशनलिस्टिक किस्म की अप्रोच होएगी कि जिसके पास पैसा है वही लेगा, जिस तरह अमेरिका ने फाइजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बिकॉज दे हैव $1.2 billion टू स्पेयर।
जी, वसाइल और पैसा बहुत अहमियत रखता है। आप दोनों डॉक्टर हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। वैक्सीन से उम्मीदें तो सबको हैं, देखते हैं कि क्या होता है। फ्लोरिडा में इन्फेक्शियस डिजीजेस के माहिर डॉक्टर साजिद चौधरी और न्यूयॉर्क में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एजाज अहमद की गुफ्तगु आपने सुनी। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن. پروگرام میں جہاں رنگ اور پروگرام کے سلسلے میں افغانستان سے متعلق کچھ اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں. اور اپڈیٹ یہ ہے کہ صدر اشرف غنی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت جلد 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی کا کام مکمل کر لے گی, جس سے اس باغی گروپ کے ساتھ امن مذاکرات کے آغاز کی راہ ہموار ہو جائے گی, جس کی طویل عرصے سے کوششیں جاری ہیں اور امریکہ بھی ایسے اقدامات کو سراہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس اقدام کے بعد ہمیں امید ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت کا آغاز ہو جائے گا. ہم طالبان پر زور دیتے آئے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں اور فوری طور پر مستقل اور مربوط جنگ بندی طے کریں. ڈاکٹر اشرف غنی نے مزید کہا کہ مسلمانوں کے عید کے تہوار کی مناسبت سے طالبان کے ساتھ جنگ بندی کا فیصلہ بھی بہتری کی جانب اشارہ دیتا ہے. اور جو ہی ان کی تقریر ختم ہوئی, طالبان نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پہ 3 دن اور 3 راتوں کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا, جس کا آغاز جمعرات کی شب یا جمعے کی الگ صبح ہوگا. دونوں جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیلزاد کابل پہنچے ہیں. سو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے افغانستان سے. گزشتہ روز آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ پاکستان سے فرار ہونے والے تحریک طالبان سے منسلک کم از کم 6,000 جنگجو وہ افغانستان میں پناہ چھپے ہوئے ہیں. اور قمر عباس جعفری نے اس کے اوپر بات کی ماہرین سے, تجزیہ کاروں سے.
میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری, اور سامعین اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے بارے میں, جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی 6,000 دہشت گرد, جن کو رپورٹ میں اینٹی پاکستان دہشت گرد کہا گیا ہے, افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں. اس رپورٹ کی اہمیت کیا ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ رپورٹ کتنی اہمیت رکھتی ہے, اور اس سلسلے میں عالمی ادارے کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلمان جاوید کو, اور ڈیفینس یونیورسٹی کے ڈاکٹر خرم اقبال کو, جو کہ دہشت گردی کے امور کے ایک ماہر ہیں. سلمان جاوید صاحب, یہ بتائیے کہ اس رپورٹ کی پاکستان کے نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے؟
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی اس رپورٹ کے اندر جہاں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں, کچھ انڈیویجولز جو ہیں, وہ پاکستان اوریجن سے ہیں اور وہ افغانستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن کی اس رپورٹ میں واضح طور پہ اب یہ لکھا گیا ہے کہ انڈیا کی جو کچھ سٹیٹس ہیں, جس میں انڈیا کے ساؤتھ کی سائڈ سے کیرلا سٹیٹ سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس آئیسس, جو آئیسس کے ہے, اس کا باقاعدہ حصہ بن کے وہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس رپورٹ نے ان کو بریکٹ کیا ہے اینٹی پاکستان ٹیررسٹ گروپ سے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اینٹی افغانستان ہے یا اینٹی انڈیا ہے بلکہ یا اینٹی یو ایس ہیں, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6,000 ٹیررسٹ جو ہیں یہ اینٹی پاکستان ہے. اور 6,000 چھوٹی فگر نہیں ہوتی جب آپ کسی پروکسی کی بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی دھکے چھپے لوگ نہیں ہیں, واضح لوگ ہیں, وہاں پہ نظر آتے ہیں, کسی نہ کسی ایریا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور افغان حکومت جو ہے اس کی پھر یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان کو ان کا ستیاباپ کرے.
افغانستان کی حکومت نے یا انڈیا نے اس پہ کوئی ریئیکشن تو نہیں دیا ابھی تک؟
جی نہیں, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا, اور یہی بیسیکلی پاکستان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو اینالسٹ ہیں, پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں, وہ اسی چیز کے اوپر اب زور بھی دے رہے ہیں کہ انڈیا تو ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا, لیکن افغانستان جو ہے اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی بات ضرور آنی چاہیے, کیونکہ یہ جہاں پاکستان کے لیے خطرہ ہے وہیں یہ افغانستان کے لیے اتنا ہی خطرہ ہے, کیونکہ اگر پاکستان ان کو اپنے اندر نہیں آنے دے گا تو یہ جو ہیوک کریٹ کریں گے یہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر کریں گے.
پاکستان میں جو اب ریسنٹلی واقعات تو شروع ہوئے ہیں پھر نئے سرے سے ٹیررزم کے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں کی کارستانی ہے؟
جو جن ٹیررسٹ کا اس رپورٹ کے اندر ذکر ہوا ہے وہ زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں ریلیجس جو رائٹ ہے, جو ریڈیکل رائٹ ہے, اس سے کچھ اس میں تذکرہ ہوا ہے پی ایل اے اور بھی پی آر ایف سے, جو ایتھنو نیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کا. پاکستان میں جو بھی ویو آ رہی ہے وہ ایتھنو نیشنل ٹیررزم کی آ رہی ہے, اور ان کے بھی جو ڈانڈے ہیں وہ یا تو افغانستان سے یا ایران سے جا کے مل رہے ہیں, یعنی میں ان کی سٹیٹس کی بات نہیں کر رہا لیکن ان کی سرزمین ضرور استعمال ہو رہی ہے اس کے اندر.
بہت شکریہ سلمان جاوید صاحب. ڈاکٹر خرم, یہ بتائیے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے کہ 6,000 ٹیررسٹ جو اینٹی پاکستان ہیں وہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں, پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے؟
یہ دیکھیے, یہ رپورٹ اہم ضرور ہے لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. گزشتہ 6 سال سے پاکستان سفارتی سطح پر یہ مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ آپریشن رد الفساد کے بعد تحریک طالبان پاکستان سے جڑے کئی ہزار لڑاکا یا جنگجو وہ افغانستان منتقل ہو چکے ہیں اور افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ بلوچ قوم پرست جو تخریب کار ہیں جنہوں نے اٹیکس کیے کراچی میں بھی اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی, ان کے گانڈے بھی افغانستان سے جا کر ملتے ہیں. پاکستان ایک طویل عرصے سے یہ مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اقوام متحدہ جیسے معتبر اور بین الاقوامی ادارے نے اس کو تسلیم کیا ہے. یہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے بہت مددگار ثابت ہو. جہاں تک ان 6,000 جنگجوؤں یا دہشت گردوں سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرات کی بات ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے دہشت گرد تنظیموں کا وہ خاصی حد تک ڈیمیج کر دیا گیا ہے. اس میں نہ صرف پاکستان کی مسلح افواج نے بہت اہم کردار ادا کیا بلکہ سرحد کے اس پار سے امریکی افواج نے بھی پاکستان کی اس میں خاصی مدد کی. آپ کو یاد ہوگا کہ حکیم اللہ محسود, مولانا فضل اللہ اور ان جیسے ٹی ٹی پی کے کئی بڑے جو سربراہ ہیں یا لیڈرز ہیں وہ افغانستان میں ڈرون اسٹرائکس میں مارے گئے تھے. تو ہمیں مشترکہ آپریشنز کی بھی مثال نظر آتی ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈرونز میں بھی ٹی ٹی پی کے لیڈرز کو اور لڑاکوں کو نشانہ بنایا گیا, اور گزشتہ 6-7 ماہ سے ایک نیا رجحان بھی دیکھنے کو ملا اور وہ ہے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی پرسرار حالات میں وہاں پر کمی. ابھی ان کے کئی کمانڈرز ایسے ہیں گنتی کے اگر ہم کہیں تو 5-6, اور وہ بڑے سرکردہ کمانڈرز تھے, وہ بہت پرسرار حالات میں وہاں مارے گئے ہیں افغانستان. اب یہ آپسی ان کے جھگڑوں کی شاخصانہ تھا یا دیگر مسلح دھڑوں نے انہیں وہاں نشانہ بنایا, یہ کہنا قبضہ وقت ہوگا.
اس سچویشن میں اقوام متحدہ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, دہشت گردی کل بھی ایک ٹرانس نیشنل مسئلہ تھی, دہشت گردی آج بھی ایک ٹرانس نیشنل مسئلہ ہے اور دہشت گردی کل بھی ایک ٹرانس نیشنل مسئلہ رہے گا, اور کسی بھی بین الاقوامی نوعیت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب 2001 میں دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی جنگ شروع ہوئی, اس وقت دہشت گردی کا جو کریکٹر ہے وہ بہت تیزی سے بدلا. ایک وقت تھا 90s میں جب نیشن سٹیٹس دہشت گرد گروہوں کو پروکسی کے طور پر استعمال کرتی تھی, لیکن 2001 کے بعد وہ پروکسیزم کا جو رجحان تھا وہ خاصا کمزور ہوا. اس خطے میں متحرک کئی دہشت گرد گروہ ایسے تھے جنہوں نے اپنا مومنٹم خود ڈیولپ کیا, اور انہوں نے یہ ساری نیشن سٹیٹ اور باؤنڈریز کو انہوں نے بالکل ملحوظ خاطر نہ رکھا, انہوں نے پورس بارڈرز کا فائدہ اٹھایا, انہوں نے اس خطے کے ممالک کے درمیان جو مسٹرسٹ یا ڈسٹرسٹ تھا اس کا فائدہ اٹھایا, اور انہوں نے اس خطے کو پورے ایک بہت بڑے سیکیورٹی کے خطرے سے دوچار کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس خطے کے ممالک ایک باہمی بد اعتمادی کا شکار ہیں تو ایسے موقع پر علاقائی اور بین الاقوامی اداروں کا کردار خاص اہمیت حاصل کر جاتا ہے. اس لیے بین الاقوامی ادارہ جیسے یونائٹڈ نیشن ہے اقوام متحدہ, اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, تب جا کر ہم اس ٹرانس نیشنل مسئلے کو ختم کرنے کے قابل ہوں گے.
ڈاکٹر خرم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. افغانستان یا بھارت کی طرف سے فوری طور پر اس رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا, لیکن بھارت اور افغانستان دونوں کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ان کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اپنی سرزمین کو کسی دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتے اور نہ دیں گے.
یہ تھے قمر عباس جعفری جو پروگرام کو ماڈریٹ کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نفیسہ حود بھائی اپنے پینلسٹ کے ساتھ بات کر رہی ہوں گی, متحدہ عرب امارات سے افغانستان کے لیے تجارتی سامان کی پاکستان میں گوادر بندرگاہ تک پہنچ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی. پیش خدمت ہے افغانستان پاکستان تجارت میں گوادر پورٹ کے کردار پر رپورٹ. اس وقت متحدہ عرب امارات سے گوادر پہنچنے والا سامان افغانستان کے لیے بذریعہ روڈ روانہ ہو گیا ہے. پاکستان اور افغانستان کے تجارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں واقع گوادر پورٹ کی وجہ سے اب ان پڑوسی ممالک کی تجارت کو بڑھاوا ملے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں یہ تجارت بتدریج گرتی رہی ہے اور جس کی وجہ سے اب افغانستان نے ایران کے چابہار اڈے کا رخ کیا ہے۔ اس موضوع پر سنیے پاکستان اور افغانستان کے نمائندوں سے گفتگو۔ تو میں آپ تینوں حضرات کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے زبیر موتی والا ہیں، یہ پاکستان افغانستان چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں۔ ہمارے ساتھ افغانستان سے ہیں تجارت کے شعبے سے وابستہ اور کامرس اور انڈسٹریز کے سابق ڈپٹی وزیر مزمل شنواری، اور کرنل مقبول آفریدی جو سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے سابق رکن ہیں۔ موتی والا صاحب، آپ بتائیں کہ یہ خوش آئین خبریں آ رہی ہیں کہ گوادر بحری پورٹ پر متحدہ عرب امارات سے افغانستان کے لیے کارگو آیا ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان کو یہ عرب ممالک سے کارگو کا آنا کتنا سود مند ہے؟
یہ بہت خوش آئین اور بہت بڑی خبر ہے افغانستان بھی اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ جو ہے نا یہ ہر وقت جو نا ہمارے ساتھ یہ پرابلمز ہوتے تھے کہ بھئی یہاں سے کارگو گیا اور نہیں پہنچا اور یہاں آ گیا، اور الزامات در الزامات ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں دونوں ممالک کے اس حوالے سے جب وہ تجارتی تعلقات میں پرابلم آتا تھا تو جو مسائل ہوتے تھے وہ ایک ہی ہوتے تھے، یعنی ہر دفعہ یہی ہوتا تھا کہ بارڈر پر آپ نے آپ کے جو ہے نا وہ کنٹینرز رک گئے، آپ نے یہاں سے کلیئرنس نہیں کی۔ میں نے کئی دفعہ ان سے کہا کہ اس کو پروفائلنگ ہونی چاہیے، جو لوگ سیزنڈ ہیں، جو امپورٹرز ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے افغانستان سے، ان کی ایک پروفائلنگ کریں، ان کو مارجنس دیں تاکہ جو ہے نا کلیئرنس چلے اور سب کا کاروبار چلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا یہ گوادر وڈ بی این ایسٹ اینڈ اے ویری بگ بلیسنگ ٹو افغان بزنس کمیونٹی اینڈ گورنمنٹ آف افغانستان ایز ویل، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں۔
مزمل شنواری، آپ بتائیے، آپ کامرس انڈسٹریز کے سابق ڈپٹی وزیر ہیں، اس وقت افغانستان عرب ممالک سے یو اے ای سے جو ہے وہ سامان امپورٹ کر رہا ہے، وہ کون سی ایسی اشیاء ہیں جو آپ باہر سے منگاتے ہیں جو غالباً پاکستان اور ایران نہیں بنا پاتا؟
بہت شکریہ۔ افغانستان کے لیے سی پورٹ جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں، یا تو پاکستان کا ہے یا تو ایران کا ہے، لیکن دونوں ڈپینڈ کرتے ہیں اس پر کہ کس طرح افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے دونوں ممالک۔ تو ہم اگر دیکھیں ابھی بھی کراچی میں ہمارے 8,000 سے زیادہ کنٹینر وہاں پر اسٹک ہے، کچھ کووڈ کی وجہ سے ہے لیکن زیادہ تر اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہاں پر ایک جو ٹریکنگ کمپنی ہے وہ ٹریکرز پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو یہ پرابلم ہے۔ جو پرنسپل کی بات جو ہے، جو میں بھی جب ڈپٹی منسٹر تھا افغانستان میں، زیادہ تر میں ڈیل کر رہا تھا، اپٹا کو بھی میں نے نیگوشیٹ کیا تھا اس ٹائم پر، تو اس پر زیادہ تر ہمارا فوکس یہی رہا ہے کہ زیادہ تر اگر فیسیلیٹیٹ کرے ٹریڈ کو تو پاکستان کا راستہ اکنامیکلی ہمارے لیے بہت فیزیبل ہے، اگر فیسیلیٹیشن نہ ہو تو افغانستان مجبوراً یا تو ایئر کوریڈور کو یوز کرتا ہے، تھوڑا سا ایکسپینسو آتا ہے لیکن پھر بھی، اور یا اس طرح ہے کہ ہم ایران کے راستے سے جائیں۔ 2009-2010 میں پاکستان کا ایکسپورٹ 2.5 بلین سم تھنگ لائک دیٹ تھا، اور اسی ٹائم پر اگر ہم ٹرانزٹ کو دیکھیں تو وہ بھی 2-3 بلین کا تھا، لیکن اب اگر وہ دیکھیں ایکسپورٹ پاکستان کا جو ہے وہ آلموسٹ 1 بلین ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور ٹرانزٹ بھی سم تھنگ لائک دیٹ ہے۔ اسی طرح پروپورشن وائز ایران کے راستے سے ہمارا ٹریڈ بھی زیادہ ہو گئے اور ٹرانزٹ بھی زیادہ ہو گئے۔
تو شنواری صاحب، یہ بتائیے کون سی ایسی اشیاء ہیں جو آپ یو اے ای سے منگانا چاہتے ہیں جو خطے میں نہیں بنتی؟
یو اے ای سے تو نہیں آتے، یو اے ای وہ ٹرانسشپمنٹ ایریا بن جاتی ہے، ہمارے جو چیزیں دوسرے ممالک سے آتے ہیں تو وہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی یو اے ای آتے ہیں اور یو اے ای سے پھر افغانستان لایا جاتا ہے، وہ کیونکہ فری مارکیٹ ہے، وہاں پر ڈیوٹیز نہیں ہے، زیادہ تر ہمارا ٹریڈرز جو ہے وہ یو اے ای میں بیس ہے، تو وہ وہاں پر لے کر آتے ہیں اور وہاں سے پھر بیچتے افغانستان، تو اسے سب کچھ آتے ہیں، الیکٹرانک سے لے کر جو بھی افغانستان میں میں بنتی ہے یا نہیں بنتی, جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ لاتے ہیں.
کرنل مقبول, آپ جانتے ہیں کہ گوادر پورٹ چین کی مرہون منت قائم ہوا ہے اور چین کے اپنے بھی کافی یہاں پر بزنس انٹرسٹ ہیں. غالباً چین اپنے ہاں سے گوادر تک ایک ریلوے لائن بچھانے کا خیال کر رہا ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہا ہے پاکستان افغانستان کے بیچ, یہ کس حد تک جو ہے سی پیک کا ایک حصہ ہے؟
چائنا نے جو یہ کیا ہے سب ویسٹرن روٹ, یہ چاہیے ہر صورت میں چاہیے, اور اس نے کنیکٹ کیا ہے کاشمیر کو روڈ کے ساتھ اور ابھی اس کو ریلوے کے ساتھ بھی کنیکٹ کرے گا. ریلوے لائن کا بھی سوچنا چاہیے, اور افغانستان کو جو ہم نے یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی فیسلٹی دے رہی ہے اس کا میکینزم ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے کنٹینرز کو ڈیلے کیا جاتا ہے یا جو بھی ہے ٹیکنیکلٹیز اتنی آ جاتی ہیں کہ جس سے افغان ٹریڈر پھر یہاں سے ایران چلے جاتے ہیں, اور جس کا ہمیں زیادہ نقصان ہے ایز کمپیئر ٹو افغانستان کے. تو ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے کیا ہم ان کو فیسلٹیٹ کریں. میں آپ کو یہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں, یہ جو خاص کر یہ جو دبئی سے سامان آیا ہے, یو ای سے جو سامان آیا ہے, دیکھیں اگر ہم ٹرانسشپمنٹ کرتے تو یہ ٹرانسشپمنٹ یو ای کیوں جاتا؟ یہ تقریباً اس نے 3-4 دن جانے کے لگائے ہوں گے, 3-4 دن پھر واپس وہاں پہ سے آنے کے لگائے ہوں گے, تو کم از کم 10 دن ان کا ویسٹ ہوا ہوگا اس ٹرانسشپمنٹ میں. تو اگر اسٹریٹ وے شپ آتا گوادر پورٹ پہ, گوادر پورٹ پہ لگتا, یہاں پہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سامان اتارتا اور یہیں سے افغانستان چلا جاتا ہے.
شنواری صاحب, یہ بتائیں آپ کے علم میں ہے, چین یہ بھی چاہ رہا ہے کہ افغانستان سی پیک کا حصہ بنے, اس پر آپ کی جو سرکار ہے, ابھی تو آپ حکومت میں نہیں ہیں لیکن باہر کیف آپ بتا سکتے ہیں کہ حکومت کا کیا اس پر رد عمل ہے؟
جو سی پیک جو جا رہا ہے وہ افغانستان کے تقریباً 10-12 پروونسز کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی جا رہا ہے, اور ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں, ابھی تک تو ہمارے جو آفیشل جو ہے 3 بڑے جو کراسنگ پوائنٹس ہے, تورخم ہے, غلام خان ہے اور چمن ہے. لیٹلی جو پکتیا میں بھی اوپن ہو گیا اور انگور اڈا بھی اس میں ایڈ ہو گئے. ہم نے اس کو اس پر کام کیا تھا کہ جو 14 کراسنگ پوائنٹ ہے تھرو ڈیورنڈ لائن, اس پر اگر ہم انٹری ایگزٹ پوائنٹ بنا لے تو میرے خیال سے پھر جو بائیلیٹرل ٹریڈ بھی زیادہ ہوگا اور جو ہمارا ہر پروونس ہے وہ لنک ہو جائے گا ڈائریکٹلی سی پیک سے. ہم اس کو اور بھی نزدیک کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ہیلمند کو ڈائریکٹلی لنک کر لے بلوچستان کے ساتھ اور ڈائریکٹ جائے گوادر, چونکہ ہمارے جو ہیرات کی جو ماربل ہے, چشت شریف کا جو ماربل ہے وہ بہت فیمس ہے, اس کو بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ویا گوادر. تو گوادر ہمارے لیے بہت اچھا جو ہے وہ پورٹ بن سکتا ہے.
مودی والا صاحب, یہ بتائیں کہ افغانستان پاکستان کی تجارت میں تو کمی آئی ہے لیکن اب گوادر پورٹ کے استعمال کے بعد آپ مستقبل کے لیے کیا دیکھتے ہیں, اور ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو کس طرح زیادہ آسان بنایا جا سکتا ہے؟
نیچرلی ایز اے پاکستانی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس افغانستان کو جو کم ہوئی ہیں اس کو ہم بڑھانے میں کامیاب ہوں, کیونکہ دیر از وہ مارکیٹ ہے افغانستان کے اندر. وی ہیو ٹچڈ آلموسٹ $2.7 billion ان 4 years ago 5 years ago. اس کے بعد وہ بتدریج کم ہوتا گیا. اس کے اندر بہت سارے پولیٹیکل پہلو ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل پہلو میں سب سے بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے انڈیا کی جو پینیٹریشن انٹو افغانستان ہے وہ ہے. لیکن ہم کو اپنی بالکل آئی ٹوٹلی اگری وتھ شنواری صاحب کہ فیسلیٹیشن از دا کی ورڈ. میں اپنی گورنمنٹ سے بہت دفعہ کہتا ہوں اور یہاں بھی کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ دیکھیں افغانستان از دی اونلی کنٹری where we are surplus in trades. ہمارا 80% ایکسپورٹ ہے اور 20% امپورٹ ہے, تو ہم کو تو اس کنٹری کو سب سے زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ یو اے ای سے اگر کوئی سامان آتا ہے, اگر وہ وہاں سے منگاتے ہیں تو ڈیوٹی اپنے افغانستان کی اینٹری پر دیتے ہیں, ہمارے پورٹ پہ کوئی ان کو کوئی ڈیوٹی چارج نہیں ہوتی. ہاں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر جو ہمارے بزنس کمیونٹی کی جو کمپلین ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک فارمولا دیا ہے. شنواری صاحب اس میٹنگ میں میرے خیال سے ہمارے ساتھ تھے جب میں فرسٹ وائس پریزیڈنٹ جو تھے ان کے افغانستان کے, وہاں بیٹھ کے میں نے ایک سجیشن دیا تھا کہ وی ہیو ٹو ریشنلائز دی کسٹم ڈیوٹیز. اگر ہم اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں تو ہم کو فسکل ریفارمز لانے پڑیں گے. دوسری بات ہے کہ ایپٹا کا ایگریمنٹ جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات, وہ ہے کہ ہم ایپٹا ہمارا جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے, اس کو رینیو کرنا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے مہینے کے وائل میں عید کے بعد ہائی لیول ڈیلیگیشن افغانستان انشاءاللہ جائے گا اور وہاں ایپٹا کے اوپر ہم جو ہے نا اس کے اوپر گفتگو اس کے اوپر میٹنگ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کو رینیو کریں گے اور جو اس کے اندر ابہام ہیں اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے نئے ایپٹا کے ایگریمنٹ میں.
یہاں ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے زبیر موتی والا, پاکستان افغانستان چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں. مزمل شنواری, افغانستان میں کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق ڈپٹی وزیر. اور کرنل مقبول آفریدی جو سی پیک اسٹیئرنگ کمیٹی کے سابق رکن ہیں. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی